بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ جو رحمتوں اور برکتوں کے دن ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں. آخری عشرہ اس وقت جاری ہے. اس عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا اذا دخل العشر الاواخر شد میدره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور تمام راتیں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. وہ رسول جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس کے باوجود اس آخری عشرے میں یہ آپ کا معمول ہوتا تھا کہ تمام راتیں جاگ کر گزارا کرتے تھے. بالخصوص شب قدر میں مسلسل یہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی مجھے معاف کر دے. کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن حکیم میں بھی مضمون مزدور ہے کہ اس عشرے میں ایک رات ہے شب قدر لیلۃ القدر جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے. تقریباً 85 سال کا عرصہ بنتا ہے اس ایک رات کی عبادت کا خمرہ ہے. رسول اللہ اعظم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مسلم ہے کہ مصر میرے راشد الواخر اس رات کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ان بقیہ دنوں کا صحیح معنی میں حق ادا کریں, اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, اور ہم خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. بالخصوص شب قدر کا اہتمام ان پاک راتوں کا جن میں سے ایک گزر چکی ہے, یہ ایک بڑی اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے اور بہت بڑا انعام ہے. ان پاک راتوں کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ شب قدر کس رات میں ہے یہ معلوم نہیں, اور جس رات میں ہو اس رات میں شروع کم ہوتی ہے یہ بھی معلوم نہیں. لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جس رات یہ شب قدر ہوتی ہے تو کم تک قائم رہتی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ طلوع فجر تک قائم رہتی ہے. شب قدر لیلۃ القدر اور وہ سعادت اور وہ گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے, یہ جب شروع ہوتی ہے تو طلوع فجر تک قائم رہتی ہے. اس لیے بالخصوص ان راتوں کا آخری حصہ بہت زیادہ اہتمام کا طالب ہے. یہ ایسا حصہ نہیں کہ اس کو ہم ضائع کر دیں, یہ حصہ بڑا قیمتی ہے. اس وقت پہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان اول پر آ جاتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک نظائے کرتا ہے ہر من مستغفر فاغفر له, کہ کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. ہر من فاعل فاعوفی ہے, کچھ فاعل ہے میں اس کو ادا کروں. اللہ خود پکار رہا نظائے کرتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے. یہ گناہوں کی بخشش کی سعادتیں اس ایک ایک سانس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے, ایک ایک سانس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے. ورنہ یاد رکھو یہ زندگی ہمیشہ قائم نہیں رہے گی اور یہ دنیا کی مستیاں ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. اس جہان کے بعد اور بھی جہان ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما فاجأتم نساءکم علی فرشکم, کہ جو کچھ میں جانتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائے, تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ, بستروں کی نیندیں بھول جاؤ, بستروں کی لذتیں بھول جاؤ. کیسی کیسی گھاٹیاں ہم نہیں جانتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں ان کا علم ہو جائے تو تمہاری ہستیاں بالکل بند ہو جائے. قبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لا اللہ بنا فرو بداؤ تو وہ جس نے اصل میں آزاد القبر, اگر تم عذاب قبر کی ایک جھلک بھی سن لو یا دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, کوئی قبرستان نہیں جائے گا. تو غور کریں یہ کیسے حالات ہیں اور کیسی گھاٹیاں ہیں جو ہم سب پر مسلط ہیں اور قائم ہونے والی ہیں. ان کے لیے یہ دن بڑے غنیمت ہے. اپنے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑے غنیمت اور بڑے مبارک دن دیے. اور ہم پر جو دنیا کی محبت کا غلبہ ہے اس بت کو توڑنے کے لیے اس دن کی یاد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے, آخرت کی فکر کیجیے. سورہ فجر کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ان میں بڑا اہم مضمون ہے آخرت کے حوالے سے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کل اذا دکت الارض دکا دکا, جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی اور زمین پہاڑ سب برابر کر دیے جائیں گے, کیسا سلجنا ہوگا اور کیسی ہال ماضی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ, قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک اور ناقابل برداشت تھی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, وہ اسے بھول جائے گی, اس بچے کو فراموش کر لے گی, اور بچے کا اپنا حال ہی ہوگا. پتہ سے تب تک عمر ایک دفعہ خود یوم مجھے آدمی ملتا ہے رشیدہ, کہ بچہ اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر, اس دن کی دہشت کو دیکھ کر وہ شیخار بچہ برا ہو جائے گا. اتنا اس پر غم جاری ہوگا, ایسا اس کا احساس ہوگا کہ اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر وہ برا ہو جائے گا. حاملہ اور جب اپنے حمل گرا دے گی, بغیر اللہ سے تمہارا تم دیکھو گے لوگ جو ہوش ہوں گے, وہاں ان کو سکارا ان کی جو ہوشی کسی نشے کی بنا پر نہیں ہوگی. بلا چند عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ کا شدید عذاب سخت ترین عذاب ان کے سامنے ہوگا. یہ قیامت کا قصور ہے, کیسے عذاب ہوگی. کبھی آپ غور کریں کہ دنیا میں ایسے حالات بن جائیں, بلکہ دنیا کے حالات کا آخرت کے حالات سے تو مقابلہ ہی نہیں. دنیا میں کبھی کوئی ایسی بھیڑ بھاڑ لگ جائے, کوئی پریشانی کی کیفیت ہو, تو کتنا خوف و ہراس ہوتا ہے قیامت کے دن کیا بنے گا. دنیا میں تو آخرت کٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, مگر اس دن تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی موت دے دینی ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مینے کو جنت اور جہنم والے کے سامنے سبا کر دے گا, اور سنائے گا کہ یہ موت تھی جس کو میرے آج مار دیا, اب خلود الموت, اب ہمیشہ یہی رہنا ہے اور کبھی موت نہیں آئے, موت خود مر چکی ہے. یہ قیامت کا وقوع ہے جب یہ زمینیں آسمان یہ پہاڑ سب توڑ پھوڑ دیے جائیں, سورج چاند ستارے یہ اللہ کی مخلوقات ہے بالکل بے نور ہو جائیں, جس کو توڑ پھوڑ اس لیے ہے کہ اللہ بہت غصے میں ہوگا. یہ اللہ کے حضور کی نشاندہی کرتی قیامت کا اس انداز سے وقوع, یہ اللہ کے غضب کی نشاندہی کرتی. فکر سن اللہ تم تو ہمارے لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, کہ قیامت جو ہے وہ انتہائی بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, جو نافرمانیاں کر کے معصیتیں کر کے گناہ کر کے دن رات اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے اور اللہ کی غیرت کو نکاریں گے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے فإن العبد يغار وإن الله يغار. وغيرة الله تعالى أن يأتي العبد ما حرم عليه ربه. کہ بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ کو اس وقت غیرت آتی ہے جب بندہ وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرے. جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی غیرت کو اور اللہ کی غضب کو دعوت دیتا ہے. یہ سارے بدترین لوگ ہوں گے. فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا على حصارة الناس، انتہائی فضول اور بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. ان من شرار الناس من تدرکه الساعة وهو احیا، کہ دنیا کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کو قیامت زندہ پا لے، کہ جب قیامت قائم ہو وہ زندہ ہو. یہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے. یہ گناہ کر کر کے، معصیتیں کر کر کے، سیاہ کاریاں کر کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ اور یہ معصیت، اس کے ذریعے ہم اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غیرت کو درکار دے. لہذا یہ دین ہمیں اپنا احتساب کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کس طرح ہم مجرم بنتے ہیں اور کس طرح ہم شب و روز نافرمانیاں کر کے اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو اور اس کی غیرت کو للکارتے اور پکارتے. یہ قیامت کا رکوع ہے. فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی اور یہ میدان محشر. فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے کہ رب العالمین آئے اور ہمارا حساب لے. یہ موقف، یہ بڑا ہولناک موقف. اللہ کے پیغمبر نے اس موقف کی پوری نشاندہی کی ہے اور بعض حقائق جو انہیں آگاہ کیا ہے. یہ معاشرے کا منظر کیا ہوگا، یہ موقف کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے. یوم یقوم الناس رب العالمین، لوگوں نے رب العالمین کے لیے کھڑا ہونا ہے. کھڑا کہاں ہونا ہے؟ یہ محشر کے میدان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو. اللہ کے پیغمبر کے ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو قیامت کے دن اپنے دو قدموں پر کھڑا ہونے کی جگہ مل گئی، تو وہ سمجھے گا مجھے بڑی کشادہ جگہ مل گئی. اور وہ دن کچھ چھوٹا دن نہیں، وہ دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے بتاؤ میں شمس حتا تکون علی مسافۃ المیل، اور وہ سورج قریب آ جائے گا، اتنا قریب ہوگا کہ صرف ایک میل کی مسافت باقی رہ جائے گی. آج یہ سورج کروڑہا میل دور ہے، اور جب اپنی عبادت پر اور اپنی شدت پر ہوتا ہے تو اتنی دوری کے باوجود جھلسا کے رکھتے تھے. کیونکہ یہ دنیا ہے، آپ انتظامات کر لیتے ہیں، یہاں اے سی میسر ہے، پنکھے میسر ہے، یہاں ٹھنڈا پانی میسر ہے، مگر وہاں تو کوئی چیز نہیں ہوگی. اور سورج بھی ایک میل کے فاصلے پر ہو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی معصیتوں کے بقدر لوگ پسینے بہا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا پسینہ نیچے 70-70 ہاتھ پہنچ جائے گا، اور ان پر بڑھتے بڑھتے گردنوں تک، ناک تک، اور بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پورے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے. یہ کھڑا ہونا یہ بڑا ناقابل برداشت بن گئے. لوگ مارے مارے پھریں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہ ہماری شفاعت کیجیے. شفاعت کیا کہ اللہ تعالیٰ کفاروں کے بعد شروع کر دے. کفاروں کے بعد شروع نہیں ہو رہا، یہ کھڑا ہو رہا یوم یقوم الناس رب العالمین، تو اس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. رب العالمین نہیں آ رہا، لوگ کھڑے ہیں. کیا ہونے والا ہے؟ حساب کیسا ہوگا؟ کیا صورت حال بنے گی؟ بالکل ابہام. مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ کم از کم حساب و کتاب شروع ہو. اور نبی اپنے ایک ایک گناہ یاد کر کے کہیں گے کہ ہم اس مقام کے اہل نہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ جنت کا وہ میوہ کیوں کھایا جس سے میں نے روکا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کیوں کی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو دنیا میں تین جھوٹ بول رکھے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان جتنا عظیم ہوتا ہے، رفاق میں جتنا وہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کے بعد بڑے معمولی اور بعض انتہائی کم قسم کی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں. جیسا کہ اس نے مالک کی روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ان مسلم بتاسوں میں عمور ہمیں ادب کو، ہمیں ادب کو آلائی کو، کہ تم آج کل بعض ایسے کام کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بڑے آسان ہے اور بڑا معمولی ہے، انتہائی معمولی، اتنے معمولی جیسے کسی کی ناک پر مکھی بیٹھے اور وہ اس کو یوں اڑا دے. اور کہتے ہیں کہ کل نہ جاؤں تو ہاں بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے پاس، اور ہم تو حضور کو اللہ کے پیغمبر کے دور میں مہلک شمار کیا کرتے کہ یہ ہمیں برباد کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان تین جھوٹوں کی بابت سوال کر دیا کہ ارے میں تو اس مقام کا اہل نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو ایک مکہ مار کے قتل کر لیا تھا، مجھ سے اس کا سوال ہونا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری بات کو اپنا رب بنا لو، اپنا معمول بنا لو. کتنا خوف کاری ہے، بلاخر محمد رسول اللہ ان کے پاس جائیں گے، رسول اللہ ان فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا مقام ہے، میں تمہاری سفارت کروں گا. پھر بلاخر رسول اللہ ان پروردگار کی طرف جائیں گے اور ان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ جاتے ان کو قبول شروع کر دے. حدیث شفاعت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے، وہ تعریف و توفیق بیان کریں گے جو آج تک نہ کسی اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، نہ کسی ملک مقرب نے بیان کی. اس وقت اللہ تعالیٰ وہ اپنی تعریف اپنے پیغمبر کو انکار کرے گا، الہام فرمائے گا، بڑا طویل سجدہ ہوگا. بلاخر اللہ فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک وقم تسمع واشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت یہ سفارت ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ کھڑے ہیں انتہائی پریشان، ان کا حساب و کتاب بھی شروع ہو گئے، اب پروردگار آ رہا ہے. فرمایا میں جو مطمئن تو سب کم سکتا، تیرا پروردگار آئے گا اور فرشتے سب سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، کتابوں میں آئیں گے. اس مقام کو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار کیوں آ رہا ہے؟ کتاب و کتاب کے لیے. ہماری جو زندگی بھر کی کرتوتے ہیں، زندگی بھر کے اعمال ہیں تو سارے پیش ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سے باتی کر دی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماں بن کم حاجت ان میں محرط ہوں یا نہیں سمجھ رہا ہوں، میں رہوں کر چکا تم سب سے تمہارے پروردگار نے گفتگو کر دی، سوال کرنے ہیں اور سوال بھی اس طرح کرنے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو، بالکل براہ راست باتیں ہوگی، آمنے سامنے باتیں ہوں، اور اللہ کا حساب بھی بڑا تکلیف ہے، بڑا باری حساب ہے، ہر چیز کی نظر میں لا یخفا علیہ شیء تمہر میں ولا فی السماء، اس پر آسمان سے اور زمین سے کوئی چیز مخفی نہیں اور کوئی چیز اوجھل نہیں. اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کا معنی یہ کہ رائی کے دانے کے برابر جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اس کا بھی اللہ نے حساب دے دے. اتنے تخفی امور، انتہائی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کے برابر تکبر دل میں پوشیدہ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور قیامت دن اس کا بھی حساب لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا دقیق کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نئی نمون قلم ابن آدم حد انسان الخمسی، کہ بندے کے قدم اسود تک اللہ کی عدالت سے کوئی فرق سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے دل خصوص پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. اللہ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے، یہ عمر کہاں بنائی، اس عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب تو، اور یہ جوانی کی خصوص کہاں خرچ کی تھی، جوانی کے ایک ایک لمحے کا حساب تو، اور جو تم کو میں نے علم دیا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اور چوتھا اور پانچواں سوال مال کے بارے میں ہے. مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، من اين اكتسبته وفيما انفقته، کہ کمایا کہاں سے، آمدنی کے ذرائع کیا تھے اور خرچ کہاں کیا، یہ بھی بتاؤ. جتنا مال کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، اتنا یہ حساب لمبا ہوتا جائے گا کہ مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلاع تو ہر زندگی فرائی تو اکثر عال علم فرا بطلا جو علمداری فرائی تو اکثر عال علم فا. میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو جنت میں غریب زیادہ تھے اور مال مار کر، اور جہنم میں جھانک کے دیکھا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم. جس قدر یہ مال زیادہ ہوگا اور دولت کی فراوانی ہوگی، اس قدر یہ حساب لمبا ہوتا جائے گا. اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ مالدار اپنا مال خرچ کرے، بے روک ٹوک خرچ کرے اور بے بہاشا خرچ کرے، اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عثمان غنی سے فرما دیا، جب انہوں نے اپنا مال بار بار خرچ کیا کہ آج کے بعد ہے اس بار اگر تم کوئی نیکی نہ کرو تو صرف آج ہی کی نیکی چند تک پہنچانے کے لیے کافی ہے تمہارے لیے. یہ انصاف فی سبیل اللہ کی حدیث کہ اپنا مال خرچ کیا تو ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کے دور میں مالدار لوگوں نے مسابقت کا پہلو موجود تھا. صحابہ نے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ صحابہ اہل القصور بن حضور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار جو ہے یہ اگر تو ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، یہ زکاتیں دیتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، نہ ہم زکاتیں دے پاتے ہیں، نہ صدقات دے پاتے ہیں، نہ حج کر پاتے ہیں، یہ تو ہم سے کہیں آگے بڑھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم میں پڑھتے رہو گے تو مالداروں سے کہیں آگے بڑھ جاؤ گے. تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمدللہ، اور چونتیس بار اللہ ہو کر ہر نماز کے نام پڑھا کرو، تو مالداروں کی جو بیٹی ہے ان کا انفاق، ان کی زکاتیں، ان کے حج، ان کے صدقات، تم ان سے کہیں آگے بڑھ جاؤ گے؟ چند دن کے بعد وہ پھر دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات آؤٹ ہو چکی ہے اور مالداروں کو معلوم ہو چکا ہے اس بیٹی کے بارے میں، اب کچھ اور بھی بتا دیجیے تاکہ ان سے وہ آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہی مثال کا فضل اللہ یوں ہی ہے مجھ کے شاہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو اس دور میں مثال سب کے جذبہ موجود، عمل صالح کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور مالداروں میں یہ حرص اور یہ تمنا اور یہ طلب موجود تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ جہاد کے لیے تعاون کی اپیل کر دی، عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے یہ سوچتے ہوئے کہ آج تو میرے پاس آج کل بہت مال ہے، آج کل میرے پاس کافی سرمایہ ہے اور آج تو موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر کا پورا مال سمیٹ لیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا اپنے سر پہ اٹھا لیا اور پیغمبر اسلام کو پیش کر دیا۔